السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر جز 30 سورہ نبا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ نبا، الحمدللہ ہم ایک ایسی جرنی شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب اور اس کی آیات کے ساتھ، جو بہت ہی برکت، بہت ہی مبارک جرنی ہے، بہت ہی بہترین یہ ہمارا ساتھ ہے. اور ہم جز 30 کی تفسیر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم نمازوں میں مزید اپنے خشوع پیدا کر سکیں. یعنی قرآن کو تو سیکوینس سے پڑھنا چاہیے، جیسے کہ قرآن میں ترتیب دی گئی ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے. اور یہ ترتیب توقیفی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر نساء ہے، یہ ساری ترتیب ہے. اسی لیے ہم سورہ نبا سے شروع کر رہے ہیں، جو یہ ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب رکھی ہے قرآن میں، اسی حساب سے ہم پڑھ رہے ہیں. اور یہ صورتوں کو اس لیے چوز کیا ہے کیونکہ نماز میں زیادہ تر جز 30 کی ہی صورتیں پڑھی جاتی ہیں. اور یہ جز کی تقسیم تو بہت بعد میں ہوئی، اور جو قرآن کریم میں جو تقسیم تھی، اصل میں صورتوں میں تقسیم تھی. یعنی قرآن کریم کی صورتیں جو پارٹ ہیں یا حصے ہیں، تو وہ صورتوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ فلاں صورت، فلاں صورت اور فلاں صورت، اس طرح سے. سورہ نبا جز 30 کی پہلی صورت ہے، اور آگے پھر نازیات اور ساری الگ آگے آگے کی صورتیں آتی جائیں گی، اور ہم ون بائی ون پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے دروازے کھولے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بات ہماری سمجھ میں آئے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی،
لنک 2 میں آپ کا مائک اوپن نہیں ہوا ہے.
اچھا، اوکے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیرن. جی، تو الحمدللہ یہ بہت ہی بابرکت سفر ہے. قرآن فہمی کے تعلق سے ہمارے علماء کرام جو بات کہتے ہیں، یا قرآن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بہت ہی آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یعنی اس قرآن کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، اس سے ہم اپنے لیے تذکیر یا دہانی لے سکتے ہیں. اور آپ خود مجھے بتائیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہمیں کوئی سمجھا سکتا ہے؟ نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب قرآن تھے، یعنی آپ پر خود قرآن نازل ہوا تھا. آپ نے جس طریقے سے ہمیں سمجھایا، کوئی اور ہمیں نہیں سمجھا سکتا. پھر جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت جو لوگ موجود تھے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان لوگوں نے اس قرآن کو رسول اکرم کے زیر تربیت یا زیر سایہ جس طرح سے سنا اور سمجھا، ان سے بہتر کوئی اور ہو سکتا ہے جو اس کو سمجھا سکے یا بتا سکے؟ بالکل نہیں ہو سکتے. یعنی صحابہ کرام سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی قرآن کے تعلق سے. تو لہٰذا یہی صحیح طریقہ ہے کہ قرآن کو کس طریقے سے سمجھا جائے، کہ اس کو پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے سمجھا جائے، افعال سے سمجھا جائے، اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل سے سمجھا جائے کہ انہوں نے اس کو کیسے لیا، کیسے سمجھا، کیسے پڑھا، کیسے جانا، کیسے اس پر عمل کیا الحمدللہ. اس کے بعد صحابہ کے بعد سب سے بیسٹ لوگ اگر کوئی تھے، جن کی رسول اکرم نے خود تعریف کی ہے کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی صحابہ کا دور، پھر تابعین کا دور، اور پھر تبع تابعین کا دور. تو اب صحابہ سے جو سیکھنے والے لوگ تھے وہ تابعین تھے، اور تابعین سے سیکھنے والے تبع تابعین تھے. تو یہی جو تین ادوار ہے، یہ تین جنریشنز ہیں، یہی تین جنریشنز کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے. اور یقین جانے کہ جب تک یہ تین جنریشنز تھی، ان لوگوں نے تفاصیل میں بہت زیادہ فلسفیانہ باتیں نہیں داخل کی تھیں، بلکہ اس کو ایز اٹ از دیا تھا. یعنی وہ قرآن کے ان پہلوؤں پر نظر رکھتے تھے، قرآن کی آیت کے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم سے کیا تقاضا ہے. وہ عملی پہلو ڈھونڈتے تھے، قرآن میں غور و فکر کرتے، عملی پہلو ڈھونڈتے، اور بس اس کے مطابق عمل کر کے مطمئن ہو جاتے تھے الحمدللہ. انہوں نے بہت زیادہ اس میں مشغافیاں نہیں کی، نئی نئی باتیں نہیں داخل کی، بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کے لیے اتنی لمبی لمبی تقریریں یا اتنی لمبی لمبی باتیں نہیں لکھی قرآن کے تعلق سے انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صحابہ کرام نے اس کو ایسے ہی سمجھا اور ہم بھی اس کو ویسے ہی سمجھنا چاہتے ہیں. لیکن بعد کے جب ادوار آتے گئے تو لوگوں نے قرآن کو سمجھانے کے لیے بہت ہی ایکسٹرا کی بھرمار کر دی، یعنی فلسفیانہ باتیں اس میں شامل کر دی، اہل کتاب کی باتوں کو اس میں شامل کر دیا، اور یہ چیز بالکل نامناسب تھی. یعنی یہ قرآن کے مزاج سے ہٹ کر تھی یہ باتیں کہ تفاسیر میں اہل کتاب کی باتوں کو بھی آپ شامل کر دیں بغیر سوچے سمجھے، تاریخی واقعات کو بھی اس میں ڈال دیں. ہاں آپ دیکھیں، سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ تاریخ کے واقعات بطور ایک مثال کے لے سکتے ہیں یا عبرت کے لے سکتے ہیں، لیکن اس کو تفسیر کہہ دینا یہ مناسب نہیں ہے. آپ اس کو، آپ ہر واقعے کو تفسیر نہیں کہہ سکتے. تفسیر کا مطلب ہوتا ہے فسرا سے نکلا ہے، یہ کھولنا، کسی بھی چیز کو کھولنا یا واضح طور پر اس کو بیان کر دینا، تفصیل سے بیان کر دینا. تو صحابہ کرام نے جس طرح سے اس قرآن کو سمجھا اسی طرح سے ہم سمجھنا چاہیں گے، اور ہم یہ اس لیے سمجھنا چاہ رہے ہیں، یعنی ہم اپنے فہم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو صحابہ اور تابعین کے نقطۂ نظر سے سمجھیں جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود سیکھا تھا. آپ بتائیے، سب سے بہتر معلم رسول اکرم کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ سب سے زیادہ بہتر معلم، سب سے زیادہ بہتر مفسر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے لیتے تھے وحی کو، جبریل امین کے ذریعے سے آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی. تو قرآن اس لیے پڑھا جائے اور سمجھا جائے کہ زندگی میں تبدیلی آئے. صحابہ نے اس قرآن کو جب لیا، اس کو پڑھا، سمجھا، جانا، عمل کیا، آپ دیکھیں ان کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آیا، کتنی بڑی تبدیلی آئی، ہے نا. انہیں جو لوٹ مار کرنے والے تھے وہی رکھوالے اور حفاظت کرنے والے بن گئے، سبحان اللہ. جو لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے لڑکیوں کو حقوق دینے والے بن گئے. جو رسم و رواج کے پابند تھے وہ رسم و رواج سے دور بھاگنے لگے، دور ہو گئے. وہ لوگ جو توہم پرستی میں مبتلا تھے اور فال گیری کرتے تھے وہ توہم پرستی سے کوسوں دور ہو گئے، الحمدللہ. ان کا توکل، ان کا ایمان، ان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو گیا. تو اب دیکھیں قرآن اس طرح سے تبدیلی لاتا ہے پورے معاشرے میں. یعنی قرآن پڑھنے سے انڈیویجولی، انفرادی طور پر ہم نہیں بدلتے ہیں، بلکہ قرآن اگر سب لوگ مل کر پڑھیں اور اس کو سمجھنا چاہیں اور سمجھیں تو پورے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے، پوری سوسائٹی چینج ہوتی ہے، اور یہی قرآن کا مقصد ہے. اس وقت کا جو عرب جاہلی معاشرہ تھا آپ دیکھیں گے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو پڑھ کر سنایا، ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، وہ پورا جاہلی معاشرہ بالکل یکسر تبدیل ہو گیا، بالکل مختلف ہو گیا. یعنی جو وہ لوگ پہلے تھے بالکل اس سے اپوزٹ ہو گئے، ہے نا. تو پھر آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ یعنی آپ اور میں اس کو کیسا لیں گے، اور ہم کیا چاہیں گے، اور ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو پڑھ کر اپنے اندر تبدیلی لائیں. یعنی یہ قرآن دراصل انسان کو تبدیل کرتا ہے، یہ قرآن انسان کو اندر سے چینج کرتا ہے، یہ قرآن انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارتا ہے. لہذا اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آپ دل میں نیت کریں کہ آپ اس کو اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنی زندگی میں چینج لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے مزید فرما بردار بننے کے لیے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں. اور جو 30 میں زیادہ تر جو سورتیں ہیں، یہ وہ سورتیں ہیں جو بالکل شروع دور میں نازل ہوئی تھیں، یعنی جب صحابہ کرام کا، یعنی جو اہل عرب تھے وہاں پر آس پاس میں، ان کے ایمان کو انتہائی مضبوط کیا گیا، کیونکہ وہ لوگ آخرت سے غافل تھے. ان لوگوں کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ انسان مرنے کے بعد کبھی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، نہ اس سے حساب کتاب ہوگا. لہذا وہ لوگ ایک بے فکری کی زندگی گزار رہے تھے. اور آج، یعنی ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی جیسا آخرت پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اس لیول کا ہمارا یقین نہیں ہے. اور اسی لیے اس آخرت کے یقین کو ہمیں دوبارہ زندہ اور تازہ کرنا ہے. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ قرآن کی صورتیں پڑھ کر ہی ہو سکتا ہے، اور اسپیشلی وہ صورتیں جس میں آخرت کے بارے میں زیادہ ہمیں بتایا گیا ہو، ہمیں یقین دلایا گیا کہ ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے جی اٹھنا ہے. تو یہ قرآن کی آیتوں پر جب ہم غور و فکر کریں گے, ہم تدبر کریں گے, تو تبھی ہمارا وہ آخرت میں دوبارہ جو جی اٹھنے کا کانسیپٹ ہے وہ صحیح ہوگا اور ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی. تو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم کو نیت کو خالص کرنا ہے, اپنے اندر تبدیلی لانی ہے, نیکیوں کی طرف رغبت کرنا ہے, ہمیں برائیوں سے بچنا ہے, ہمیں بڑوں کی عزت کرنا ہے, اپنے ہم اصل لوگوں سے محبت کرنا ہے, محبت سے پیش آنا ہے, اپنے چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے, لوگوں کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ہماری زندگی میں سچائی ہو, دیانت داری ہو, عاجزی ہو, دوسروں کی عزت اور پاس و لحاظ ہو, ہم غیبت سے بچیں, حسد سے بچیں, جلن سے بچیں. یہ ساری برائیوں کا ہم خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اپنے دل سے بھی اور تمام اوروں سے بھی. دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو. سبحان اللہ, یہ بہت سب سے بہتر چیز ہے. آپ دیکھیں تمام انبیاء کی یہی کوالٹی تھی کہ وہ لوگ خیر خواہی کا جذبہ بہت زیادہ رکھتے تھے. تو میں اور آپ ہم سب ایک دوسرے کے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے, بلکہ باقی تمام انسانیت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں کہ ہمارے نان مسلم بھائی بہن جو اسلام سے محروم ہیں, جو ایمان سے محروم ہیں, تو لازمی بات ہے کہ پھر وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. لہٰذا ہمیں ان کی بھی خیر خواہی ہمارے اندر ہو کہ ہم ان کو ایمان کی طرف راغب کریں, ان کو ایمان کی طرف لے آئیں. یہی ہمارا مقصد ہے اس کو شروع کرنے کا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کیوں یہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں. اور ایک ہی بات, ایک اور اہم بات, کہ ریسزم کا خاتمہ ہو. یعنی آج کل ہم جو جس ذات پات کے بکھیڑوں میں پڑ گئے ہیں کہ وہ اونچے خاندان کا اور فلاں نیچے خاندان کا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ذات پات کو تو مٹانے آئے تھے, یا اسی ریسزم کو مٹانے آئے تھے کہ وہ کالا یہ گورا, یہ اعلیٰ یہ ادنا, یہ سب چیزیں ختم کرنے کے لیے آئے تھے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یعنی کوئی ڈیفرنسیشن نہیں تھا آپس میں. بلال بھی اسی چٹائی پر بیٹھتے تھے جہاں پر ابو بکر بیٹھا کرتے تھے, خباب بن ارد بھی اسی چٹائی پر بیٹھتے جہاں پر تمام بڑے اکابرین صحابہ بیٹھے ہوتے تھے, جو اس زمانے کے مالدار لوگ بھی تھے, عزت دار لوگ بھی تھے. عثمان رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, کوئی بھی ہو, سب ایک ہی نشست پر بیٹھنے والے. یعنی کوئی فرق نہیں تھا, کوئی تفریق نہیں تھی آپس میں. سبحان اللہ. تو مجھے امید ہے کہ ہم یہ ذات پات کی دیواروں کو گرائیں گے, معاشرے سے رسم و رواج کا خاتمہ کریں گے اور اللہ کی طرف دوڑ کر جانے والے بنیں گے, اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سر جھکانے والے بنیں گے. رشتہ داروں کے حقوق ہمیں ادا کرنی ہے, صلہ رحمی ہمارے اندر پیدا ہو. یقین جانے کہ آج کل جو سب سے زیادہ کمی نظر آتی ہے آپس میں رشتہ داروں میں, وہ صلہ رحمی ہے. اور جبکہ صلہ رحمی سے عمر میں, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ اور رزق میں برکت ہوتی ہے. کہ آج ہم میں سے ہم کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو. تو صلہ رحمی مطلب جو رحم کے رشتے ہیں اس کو جوڑیں, ان کا خیال رکھیں, ان کے حقوق ادا کریں, ان کی پاسداری کریں. یہی تمام چیزوں کے لیے, یہی اخلاقی خوبیوں کے لیے ہم اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہماری خواہش کو اور دعا کو پورا کرے. آمین, قبول کرے. سورہ نبا, النبا, نبا اصل میں کہتے ہیں عظیم خبر, بڑی خبر کو. اس کے جیسے ہر قرآنی سورت کا ایک نظم جلی ہے, ایک مزاج ہے, اور ہمارے علماء کرام نے ہمیں قرآن کی سورتوں کے وہ مزاج سے بھی آگاہی دی ہے کہ اس سورت کو جب آپ پڑھنے جا رہے ہوں تو جان لیں کہ اس سورت میں کون سا مضمون بیان ہوا ہے, کیا تقاضا کرتی ہے یہ سورت آپ سے, کیا اہم بات اس میں بیان کی گئی ہے. تو اس میں یہ سب سے پہلی بات تو یہ مکی سورت ہے, یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اور مکی سورتوں کی خاص بات کیا تھی کہ اس میں کس چیز کی خبر دی جاتی ہے مکی سورتوں میں؟ قیامت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، جی دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، بالکل صحیح۔ تو یہ مکی سورت ہے، اس کا جو زمانۂ نزول ہے سورہ النبا قیام مکہ کے دوسرے دور یعنی 4 سے 5 نبوت کے درمیان، یعنی جب رسول اکرم کو نبوت ملے ہوئے 4 سے 5 سال ہو چکے تھے اور رسول اکرم نے اسلام کا علل اعلان یعنی اعلان کر دیا تھا، تو اس وقت آپ پر یہ نازل ہوئی۔ جب قیامت کے بارے میں اختلاف برپا ہو چکا تھا اور وہ لوگ قیامت یا امکان آخرت کے عقیدے کو جھٹلا رہے تھے اہل مکہ، اور ان کے اس عقیدے کو یہاں اللہ تعالیٰ پختہ فرما رہا تھا کہ پختہ کر رہا تھا کہ یہ ہو کر رہنا ہے۔ تو قیامت کے بارے میں اختلاف نہ کرو، یہ دن برحق ہے یعنی ہو کر رہنا ہے۔ پہلا جو پیراگراف ہے اس میں جو آیات ہیں، امکان قیامت پر مشرکین کا اختلاف، یعنی وہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہ اچھا قیامت قائم بھی ہوگی یا نہیں۔ دوسرا پیراگراف اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی قدرت، اس کی حکمت سے بتایا گیا ہے کہ آخرت واقع ہو کر رہے گی، یعنی دلیل دی گئی ہے اس کے اس بات پر۔ اور تیسرے پیراگراف میں قیامت کے مناظر کو اجاگر کیا گیا ہے، گویا کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی۔ چوتھے پیراگراف میں جو سرکش لوگ ہیں ان کے انجام کی خبر دی گئی ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں کھلم کھلا، ان کا کیا انجام ہوگا۔ اور پانچویں پیراگراف میں متقین کا انجام بتایا گیا ہے، یعنی وہ نیک لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے رہے، ان کا کیا انجام اور ان کے لیے کیا انعامات ہوں گے۔ اور آخری پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کے اختیار اور جو باطل شفاعت ہے اس کا رد کیا گیا ہے، یعنی جو آج کل ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ ہم تو فلاں کا دامن پکڑ لیں گے اور چھڑا لیں گے، وہ ہمیں فلاں 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 نہیں، اس کا رد کیا گیا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اس میں جو اس کے تعلق سے ہم کو ایک حدیث ملتی ہے، جامع ترمذی کتاب التفسیر میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود والواقعت والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ نبا اور سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی ان آیات میں جو مضمون بیان ہوا ہے قیامت کا، آخرت کا، اس کی وجہ سے رسول اکرم فرما رہے کہ میں بہت فکر مند ہو گیا ہوں، گویا کہ جیسے بوڑھا انسان ہو جاتا ہے نا، جو فکر سے بیٹھ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یعنی کیسے ہوگا یہ سب کچھ۔ تو رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ ان صورتوں کے پڑھنے کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یعنی میں اپنے آپ پر وہ بوجھ محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ کیسے مانیں گے اس بات کو کہ آخرت قائم ہونے والی ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، کیونکہ اتنا وہ ہولناک منظر ہوگا جب کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا۔ أما کس کے بارے میں، يتساءلون وہ آپس میں سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم اس عظیم خبر کے بارے میں، ان کے معنی ہوتے ہیں بارے میں یا سے، النبأ خبر، عظیم عظیم، الذی جو، ہم وہ، فی ہی اس میں، مختلفون اختلاف کرنے والے ہیں، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے دو بار یہ بات کہی گئی ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، علم کیا نہیں، نجعل الارض ہم نے بنایا زمین کو، مہادا فرش بچھونا، والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو میخے، اوتاد کہتے ہیں جو جیسے میخیں گاڑی جاتی ہیں نا جب کوئی خیمہ لگایا جاتا ہے، وخلقناکم ازواجا اور پیدا کیا ہم نے تم کو ازواجا جوڑے کی شکل میں، وجعلنا نومکم سباتا اور بنایا ہم نے نیند کو تمہاری آرام. وجعلنا اللیل لباسا اور بنایا ہم نے رات کو لباس. اس کا روانی والا ترجمہ دیکھیں گے. کس چیز کے تعلق سے وہ آپس میں سوال کرتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کے تعلق سے جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں یقیناً انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا؟ اور تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، تمہاری نیند کو سکون کا باعث بنایا. کفار مکہ دراصل قیامت کے تصور سے دور بھاگتے تھے، اور ان کے نزدیک ایک عجوبہ تھا کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے پوسیبل ہے، کیونکہ ان کا آخرت پر کوئی یقین ہی نہیں تھا. اسی لیے وہ حیران ہو کر ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ اچھا کیا ایسا ہوگا بھی؟ اور بعض اوقات تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اچھا بھلا کیسے ہو سکتا ہے، قیامت کیسے قائم ہو سکتی ہے، کیا یہ ہماری جو ہڈیاں ہیں جو سڑگل جائیں گی، کیا دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا؟ تو یہ باتیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے سامنے کیا کرتے تھے، یعنی مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا اور رسول اکرم کا کہ یہ قیامت کیا چیز ہے، بھلا ہم تو اس کو نہیں جانتے، کیا بھلا ہم مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں، کیا آج تک کوئی مرا ہوا زندہ ہوا؟ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، یہ کیسی انہونی بات ہے، ہم کیسے زندہ ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ سوالات تھے جو ان کی دلچسپی کا باعث بنے ہوئے تھے. وہ مسلمانوں سے بھی اور رسول اکرم سے بھی آپس میں بھی ایسے سوالات کرتے رہتے تھے، اور بعض اوقات ان کا مقصد رسول اکرم کا مذاق اڑانا یا مسلمانوں کا مذاق اڑانا ہوتا تھا. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عقیدہ آخرت کے تعلق سے کئی قسم کے خیالات پائے جاتے تھے. کچھ تو بالکل ہی دہریے تھے، یعنی ایتھیسٹ، جو اللہ تعالیٰ کو یا اس دنیا کے وجود میں آنے کو مانتے ہی نہیں تھے. کچھ لوگ تھے کہ کچھ آخرت کے قائل تو تھے جیسے کہ عیسائی، لیکن ان میں سے اکثریت کا عقیدہ یہ تھا کہ جو آخرت کا جو عذاب اور ثواب ہے وہ صرف روح پر ہوگا، بدن پر نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کے نظریات کچھ اور تھے، یعنی وہ شک میں پڑے ہوئے تھے. کچھ کہتے تھے کہ اچھا قیامت اگر ممکن ہے قائم ہوگی بھی تو ہم کسی کا سہارا لے لیں گے، یا ہم تو اعلیٰ خاندان کے ہیں لہٰذا ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دی ہے، غلبہ دیا ہے، ایسے ہی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو عزت دے دے گا. اس طرح کے ڈفرنٹ کانسیپٹس تھے ان لوگوں کے. تو یہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اس عظیم خبر کے بارے میں جس کے بارے میں تم اختلاف کر رہے ہو؟ تو امام شوکانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایکچولی انہی کے سوالات جو تھے، یعنی جو ان میں آپس میں وہ سوالات کر رہے تھے، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اچھا تم یہ اس عظیم خبر کے بارے میں سوال جواب کر رہے ہو، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو. یعنی یہاں پر تفہیم استفہام ہے اصل میں، یعنی سوال کیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کی خوب خبر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہی کے سوالات کو ان پر الٹا دہرا رہا ہے کہ تم اس کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس طرح سے استفہام کا یہاں پر لیا ہے طریقہ، کہ یہ پوچھ رہے ہیں کس کے بارے میں، عظیم خبر کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو. ایکچولی اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ امام شوکانی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور ان کے ذہن کھلتے ہیں، ان کے ذہن راغب ہوتے ہیں، وہ پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، یا ملتفت ہوتا ہے ان کا ذہن اس بات کی طرف، اس کی اہمیت کی طرف. تو یہاں پر اس کی عظمت کی وجہ سے اور اس کے بڑا ہونے کی وجہ سے یہاں پر ان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ اس اہم خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کہ جس کے بارے میں تم اختلاف کر رہے ہو. اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ تو کھلم کھلا اس کا انکار کرتے تھے یا اس کے بارے میں گفتگو کرتے تھے، آپس میں سوال جواب کر رہے تھے. لیکن آپ مجھے بتائیے، کیا آج ہم امت مسلمہ، ابھی تو ہم نان مسلمز کی طرف نہیں جاتے ہیں، ابھی ہم صرف ہم اپنے آپس کی بات کرتے ہیں، کیا آج ہم امت مسلمہ قیامت کو یاد رکھے ہوئے ہیں یا آخرت کے حساب کتاب کو ہم نے یاد رکھا ہے؟ اب دیکھیں ذرا سی ہمارے یہاں پر کوئی خوشی کی تقریب ہوتی ہے، شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں یا کچھ اور خوشی کی تقریب ہوتی ہے، اگر کوئی درس اور تدریس کی بات کی جائے ایسے موقع پر کہ بھئی تھوڑی سا ہم اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کر لیں، کوئی احادیث سنا دیں، کوئی قرآن کی آیت پڑھ لیں، کیا رویہ سامنے آتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب اس خوشی کے موقع پر بھی آپ نے یہ شروع کر دیا، اور پھر ذرا سی اگر کچھ موت کی بات آ گئی قرآن میں، ارے خوشی کے موقع پر موت کا ذکر مت کرو، یعنی کتنی توہم پرستی میں ہم مبتلا ہیں آپ بتائیں. یعنی ہم اس قرآن کو پڑھ کر اصل میں یہی چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو توہم پرستی تھی اس قرآن نے کیسے اس کو دور کیا، لیکن آج ہم بحیثیت امت مسلمہ اور ہم اہل القرآن ہوتے ہوئے بھی، یعنی ہم قرآن والے ہیں، اس کے باوجود بھی اس طرح کی توہم پرستی ہماری یہاں پائی جاتی، کہہ رہے بھائی خوشی کے موقع پر موت کا ذکر مت کرو، ہے نا، ہے کہ نہیں یہ رویہ؟ اور خوشی کے موقع پر ذرا بھی کوئی نصیحت کرنے کو تیار نہیں ہوتا سننے کو اور کرنے کو، اور قرآن سے تو کوسوں دور بھاگتے ہیں. تو اس زمانے کے مشرکین تو پھر بھی کم سے کم بہتر تھے وہ، کیوں؟ کیونکہ وہ کھلم کھلا انکار کر رہے تھے، انہوں نے دل میں چھپا نہیں رکھا تھا. آج کے جو نام نہاد مسلمان ہیں، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں یہاں پہ ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جن کی دنیا کی زندگی دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ ان کو گویا آخرت میں جواب ہی نہیں دینا ہے. ہر قسم کا ظلم، ہر قسم کی ناانصافی، دھوکا، جھوٹ، فریب دہی، ایک دوسرے کے حقوق مار لینا، دوسروں کے حق ادا نہ کرنا، ظلم کرنا، اور قرآن اور سنت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں، اللہ اس کے رسول سے کوئی واسطہ ہی نہیں، کبھی قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھتے، اگر دیکھ بھی لیے تو بغیر سمجھے بجھے پڑھ کر گزر جاتے ہیں، یا جمعہ کی جمعہ نماز پڑھ لی، یا پھر پیسے والے ہیں تو چونکہ حج کو چلے گئے تو بس سارے گناہ معاف. ان کی زندگی میں ذرا اس بات کا ہمیں کوئی تصور نظر نہیں آتا کہ ان کو آخرت میں جواب بھی دینا ہے، لوٹ کر بھی جانا ہے. تو آپ دیکھیں دو قسم کے منکرین آخرت ہوتے ہیں، ایک تو وہ تھے جو کفار مکہ تھے، اہل عرب تھے، جنہوں نے جو ماننا نہیں چاہ رہے تھے یا مانتے نہیں تھے، یعنی ان کو حیرانی ہوتی تھی کہ بھلا کیسے دوبارہ مر کر ہم اٹھیں گے، اور ایک وہ نام نہاد مسلمان ہیں آج کے جو جانتے بوجھتے بھی آخرت کا زبان سے تو انکار نہیں کرتے، لیکن ان کے عمل سے انکار ہی انکار نظر آتا ہے. کہتے بھی موت کی بات ہمارے سامنے مت کرو، لا حول ولا قوت الا بالله، کہ موت کی بات آپ کے سامنے نہ کرنے سے آپ زندگی ہمیشہ زندہ رہ جائیں گے قیامت تک، یا قرآن اور حدیث کی بات کرنے سے آپ کی محفل اور آپ کی مجلسوں میں کچھ پرابلم ہو جائے گا. اور یہ جو شادی کے موقع پر یہ جو منگل سوتر پہنانا ہے، یا پھر جو گود بھرائی کی رسمیں ہیں، یہ سب کیا ہے سر؟ یہ اسی بات کی نشانی ہے کہ آپ کا اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، آپ کا ان چیزوں پر یقین ہو گیا ہے، اور آپ لوگوں کی باتیں کرنے کی وجہ سے سمجھتے کہ اچھا ان کی وجہ سے برا ہو جائے گا، تو آپ کا تو سارا آخرت کا ایمان جو ہے یقین وہ چلا گیا سمجھے. وہ جو کہتے ہیں کہ اچھا بیوہ عورتوں کو قریب مت آنے دو دلہن کے، ہے نا، یہی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اس کا منحوس سایہ نہ پڑ جائے. لا حول ولا قوت الا بالله. جی قرآن پڑھنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت عقل مند اور بہت ہوشیار سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسے تو کوئی نہیں، اور یہ قرآن پڑھنے والے یہ بے وقوف لوگ، ان کو کوئی دنیا داری کی سمجھ نہیں ہے کہتے ہیں. تو یہی چیزوں کو تو ختم کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا تھا. اور آپ دیکھیں کہ وہ معاشرہ جب صحابہ کرام نے اس پر ایمان لایا، آپ دیکھیں وہ کیسے آخرت کے لیے پر یقین ہو گئے، کیسے یعنی گویا کہ وہ جنت اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اتنا زیادہ یقین تھا ان کو آخرت کے دن پر اور اس کے قائم ہونے پر، قیامت کے قائم ہونے پر اور آخرت کی جزا اور سزا پر. تو آخری صورتوں کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ یہ ہمیں آخرت پر یقین دلاتی ہے. آج ہم کو غفلت سے واپس آنا پڑے گا، چونکنا ہوگا. ہمیں خواب خرگوش کے جو مزے ہم لے رہے ہیں کہ اچھا بس میری تو موت کا وقت نہیں آیا، سارے لوگ ان کا ہو رہی ہو، وفات ہو رہی تو ہونے دو، میری تو نہیں ہوئی نا، جب تک زندہ ہوں خوب انجوائے کر لو، بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست والا معاملہ ہے کہ خوب انجوائے کرو، دوبارہ تو دنیا میں نہیں آنا ہے. یہی تو نان مسلمز کا کانسیپٹ تھا کہ دوبارہ دنیا میں نہیں آنا ہے. مومن کبھی ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ مومن کو معلوم ہے کہ وہ اس سے زیادہ انجوائے کرے گا آخرت کی زندگی میں، وہاں اس کو اتنی لذتیں، اتنی نعمتیں ملیں گی کہ دنیا کی زندگی اس کو ہیچ نظر آئے گی، کم تر نظر آئے گی. تو دنیا کی زندگی کا انجوائمنٹ بھی کوئی انجوائمنٹ ہے بھلا؟ یہ تو وقتی ہے، ٹیمپرری ہے، چھوڑ کر ہی جانا ہے آپ کو ہر حال میں. لیکن جو اصل انجوائمنٹ ہے وہ تو آخرت کا ہے. تو وہ اس آخرت کے بارے میں تبصرہ کر رہے تھے, ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے. تو آج بھی ہمیں اس سوال کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو آج بھول چکے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے, بلکہ ہمیں تو دنیا میں بھیجا گیا اس لیے ہے کہ ہم غور و فکر کریں, ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر غور و فکر کریں, نعمتوں کا سوچیں اور اس کے شکر گزار بنیں. تو جو لوگ آخرت کو بھلا کر زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی پھر لاابالی سی زندگی ہوتی ہے, اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہوتی, صرف ہلا گلا بس ختم, یا پھر خوب دھوکہ دو, دنیا جتنی حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہو. آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی اور اس میں انسانوں کو زندگی بخشی, انسانوں کو اس میں ٹھہرایا ایک وقت مقررہ تک, تو کیا یہ بے مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں خود ایسے مثالیں رکھ دی ہیں, آثار اور شواہد رکھ دیے ہیں, ہر انسان اس کو دیکھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, رجوع کرتا ہے. اور اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں بنائی. آپ خود سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں زمین میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں, یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے کہ تم جو انکار کر رہے ہو تو ہو ہی نہیں سکتا, تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے ایسا تھوڑی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی, وہ تو ہرگز تمہارے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا, بلکہ وہ ہر حال میں قائم ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون, ہرگز نہیں, یعنی تم جو کہتے ہو بات بالکل غلط ہے, تم جو کہہ رہے ہو نہیں سکتا, ہاں جو ہم کہہ رہے وہ ہوگا کہ ضرور تم عنقریب جان لو گے, اور عنقریب تم ضرور جان لو گے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ الم نجعل الارض مہادا, کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا. مہاد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی چٹیل زمین, ایسی زمین جس کے اوپر آپ آباد ہو سکیں, رہ سکیں, چل پھر سکیں, کام کاج کر سکیں. اب دیکھیں جو اونچے نیچے پہاڑ اور ٹیلے ہوتے ہیں تو وہاں انسان کیا رہ سکتا ہے بھلا؟ انہیں کائنات کی نشانیوں پر غور کریے, تدبر کریے, آپ کو خود اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں نازل کی ہیں. یعنی واقعی میں ہماری زبان شکر کرتے کرتے اگر ہم دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تب بھی ہمارا شکر ادا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ہم کو, ہم ادا کر ہی نہیں سکتے شکر. زمین کی مثال لے لیں کہ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ یہ زمین سب سے بڑی نشانی ہے, یہ گہوارہ ہے, یہ گہوارہ بنا دی گئی ہمیں, جس میں ہم نے اس کی ہم رہتے ہیں, اس میں ہماری رہائش ہے, اس میں ہم چلتے پھرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, یہاں سے نکلنے والی غذا ہم کھاتے پیتے ہیں, اس میں نشو نما کے سارے انتظامات ہیں, یعنی ہر چیز گرو ہو رہی ہے. دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے پھر گرو ہوتا ہے, وہ انسان بنتا ہے, اسی طرح سے ساری نباتات جتنی ہماری کھانے پینے کی چیزیں سب زمین سے گرو ہو رہی ہیں الحمدللہ. اور آپ سوچیں کہ زمین کیسے ہمارے لیے بچھونا ہے, کتنی تیزی سے گھوم رہی ہے یہ زمین, کتنی تیزی سے گردش کر رہی ہے یہ زمین, لیکن کیا کبھی ہم الٹا ہوتے ہیں؟ آپ بتائیے, آپ خود سوچیں کہ اگر یہ زمین جتنی تیزی سے گردش کر رہی ہے, اگر اللہ تعالیٰ اس میں وہ کشش نہ رکھتا تو یہ پانی الٹ سمندر الٹ جاتا نہیں الٹ جاتا؟ آپ بتائیں, ہم الٹے ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ لیکن سبحان اللہ, آپ دیکھیں ہم سیدھا کھڑے ہیں, زمین تیزی سے گھوم رہی ہے, اونچے الٹا جیسے ہر طرح سے گھوم رہی ہے نا زمین. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت کاملہ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا. کتنا بڑا شکر احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر یہ زمین ہچکولے کھاتی اور ڈولتی تو رہتی ہے وہ, لیکن ہمیں ایسا اسٹیبل نہ کیا جاتا. اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر بچھونا نہ بنایا ہوتا ہمارے لیے, مہاد نہ بنایا ہوتا, تو ہم تو روز دھکے کھا رہے ہوتے ہیں نا, ایک دوسرے پر گر پڑ رہے ہوتے, چیزیں گر رہی ہوتی, اتنے بڑے بڑے درخت ہم پر گر رہے ہوتے, یہ پہاڑ ہم پر گر رہے ہوتے, یہ جو گھر کی چیزیں ہماری وہ ہم پر الٹ پلٹ ہو رہی ہوتی. تو کتنا ہم پر احسان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے زمین کو بچھونا بنایا ہمارے لیے. پھر والجبال اوتادا, پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تنصیب کی, کیسے نصب کیا پہاڑوں کو. یعنی زمین جب پیدا کی گئی تو ہو سکتا ہے ابتدا لرستی رہتی تھی, ڈولتی تھی، جھولتی تھی، ادھر ادھر ہچکولے کھاتی تھی، اور ایسی صورت میں انسان کو اس پر رہنا ناممکن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اس کے اوپر جا بجا پہاڑوں کے طویل سلسلے میخوں کی طرح گاڑ دیے، اور انہیں اس تناسب سے جا بجا مقامات پر رکھ دیا جس سے زمین میں لرزش اور جھول بند ہو گئی۔ سبحان اللہ، کتنا احسان ہے نا ہم پر اللہ تعالیٰ کا، یعنی اب زمین اس قابل بنا دی گئی کہ انسان اس پر اطمینان سے چل پھر سکے، اس پر مکانات تعمیر کر سکے، سکون سے زندگی بسر کر سکے۔ سبحان اللہ، تو پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، جو قرآن کے الفاظ ہیں، کبھی اس پر غور کریے گا، یعنی یہاں پر جو میخیں ہوتی ہیں اور پہاڑ کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوئے، اور بھی بہت سارے لفظ استعمال ہوئے پہاڑ کے لیے۔ ویسے تو جتنا حصہ پہاڑ کا ہمیں زمین کے اوپر نظر آتا ہے، آپ نے کبھی غور کیا کہ اس سے ڈبل حصہ زمین کے نیچے ہوتا ہے؟ اور کسی بھی چیز کے تناسب کے لیے، اس کا بیلنس قائم کرنے کے لیے، آپ دیکھیں جب ہم کیل ٹھوکتے ہیں تو اس کو زیادہ حصہ دیوار کے اندر ڈالتے ہیں نا۔ آپ خود بتائیے، اگر جب ہم کوئی میخ دیوار میں ٹھوکے تو اگر اس کا دو حصے باہر نکلا رہے اور ایک حصہ اندر رہے، تو آپ جو چیز اس کے اوپر ہینگ کریں گی کیا ہوگی؟ وہ گر جائے گی نا، وہ کیل نکل جائے گا، وہ میخ گر جائے گی۔ تو سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو نصب کیا ہے زمین میں، دو حصے اندر رکھا ہے اس کو، اور تھوڑا سا حصہ اوپر باقی ہے باہر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کے ذریعے سے ان کو غور و فکر کی دعوت دے رہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات پر، جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، تم اس پر غور و فکر تو کرو، تم زمین کو دیکھ لو، تم آسمان کو دیکھ لو، یہ تم جس چیز کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو کہ اچھا قیامت قائم ہوگی کہ نہیں، تم جس چیز کو جھٹلا رہے ہو، تو تم ہماری نشانیوں کو اگر دیکھو گے تو تمہارا خود کا جھٹلانا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے میخوں کے ذریعے ٹھہرا دیا، کہیں وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس بات کو میں اور آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جنس میں سے تمہیں مرد اور عورت بنایا تاکہ ہر ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ روم میں بتا بھی دیا کہ یہ جو مرد اور عورت کا رشتہ ہے نکاح کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ نے کس نے پیدا کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے مودت اور رحمت بھی ڈال دی اس میں، یعنی نکاح کے ذریعے سے جب ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، ملتے ہیں، تو واقعی میں جو سکون، جو خوشی، جو لذت اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں رکھی ہے، جبکہ کوئی ایک دوسرے کے رشتے دار نہیں ہوتے، لیکن اس نکاح کی وجہ سے کیسے آپس میں مودت اور رحمت پیدا ہو جاتی ہے، اور کیسے انسان ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگتے ہیں، دونوں میاں بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف۔ اب دیکھیں، وہ شوہر جو اتنی محنت سے کماتا ہے، سارا کا سارا بیوی کے پاس لا کر رکھ دیتا ہے، یا بیوی پر خرچ کرنا چاہتا ہے، اور بیوی اپنے والدین کو چھوڑ کر، اپنے جہاں سے اس کی زندگی شروع ہوئی تھی، اس سب کو چھوڑ کر شوہر کے لیے اس کے گھر آ جاتی ہے، اور اس کی ہر چیز کا خیال اور احساس کرتی ہے۔ کتنا خوبصورت رشتہ ہے یہ، واقعی میں یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ، کہ کیسے نکاح ہوتے ہی آپس میں دونوں کی کیسی محبت اور کیسی انسیت ہو جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ تو ہر شادی شدہ جوڑا جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس رشتے میں برکت رکھی۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کیسے اس نے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، جوڑوں کی شکل میں تم کو بنایا، ایک ہی جنس سے مرد اور عورت بنائے، اور دونوں میں کیسے سکون رکھ دیا دونوں کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سکون رکھا، مودت اور رحمت رکھی تاکہ اس سے اولاد پیدا ہو۔ اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو ذہن میں رکھو، تم یاد کرو، تم غور و فکر کرو۔ تو مرد و زن کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی تاکہ نسل انسانی کی بقا ہو، مرد اور عورتیں پیدا کی، اور ایک دوسرے کے لیے فطری کشش رکھ دی ان کے اندر تاکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے راحت اور سکون کا باعث بنے. اگر آپ دیکھیں یہ سب نہ ہوتا تو پھر نسل انسانی کی بقا کیسے ہوتی تھی، یعنی کیسے اولاد ہوتی اور کیسے نسلیں بڑھتی تھیں اگر ایک دوسرے کے لیے کشش نہ ہوتی، محبت نہ پیدا ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے میں محبت اور کشش پیدا کر کے انسانی زندگی کو بڑا پرلطیف بنا دیا، خوبصورت بنا دیا الحمدللہ. تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. آگے دیکھیے، وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. اب یہاں پر نیند کی بات کی گئی ہے، اور سباتا سکون اور آرام کو کہتے ہیں، اور کسی بھی چیز کو قطع کرنا، کاٹنا یا کاٹ دینا، جیسے کہ ہفتے کے دن کو بھی سبت کہتے ہیں نا، کیونکہ ان لوگوں کو اہل کتاب کو یہود کو کیا کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن وہ کیا کریں، تمام کام کاج کو بند کر کے اللہ کی عبادت کے لیے مشغول رہیں. تو اسی لیے سبت کا دن کہتے ہیں کہ ہفتے کا دن کاروبار منع تھے ان کو، تو کاروبار ترک کرنے کے کاروبار ترک کرنا اور آرام کرنا اس کو سبت کہا جاتا ہے، اس کے مفہوم میں آتا ہے. تو سباتا سکون اور آرام کے لیے ہے کہ راحتن لی ابدانکم، یعنی ہمارے جسم کو راحت ملے، وقتان لی اعمالکم، اور ہمارا جو عمل ہے وہ منقطع ہو جائے. سبحان اللہ، اس بات کا احساس ہر کوئی کر سکتا ہے. آپ دیکھیں اگر ہم کسی وجہ سے سفر میں ہماری کچھ ایک رات یا دو رات نیند نہیں ہوتی ہے، کیا حالت ہو جاتی ہے ہماری، آپ بتائیں. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ سوچے کہ یہ رات نہ رکھتا، یعنی رات میں سونے کا انتظام نہ کرتا، تو انسان تو اتنا زیادہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، وہ پھر بھی کام کاج میں لگا ہی رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو اندھیری بنا دیا، دن کو روشن بنایا کہ ہم کام کاج کر سکیں. اگر یہ قدرتی طور پر اندھیرا نہ ہو جاتا اور سورج غروب نہ ہوتا، تو ہم تو پھر بھی کام کاج میں لگے رہتے. تو یہ ہم پر کتنا اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے سبحان اللہ، کہ تمہاری نیند کو، تمہاری راحت اور تمہارے کاموں کو منقطع کرنے والی بنایا، جو اگر بڑھ جائے تو تمہارے بدن کو نقصان پہنچائیں گے یہ ساری چیزیں. بس اللہ تعالیٰ نے رات کی خاصیت بنائی کہ وہ لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، تاکہ ان کے جو ضرر رساں حرکات ہیں، جو نقصان دینے والی ان کی حرکات ہیں، وہ رک جائیں، ٹھہر جائیں، اور انہیں نفع بخش راحت ملے. سبحان اللہ. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر سات آسمان بنائے جو قوت، سلابت اور سختی کے انتہا پر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو تھام رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے لیے چھت بنا دیا، اور آسمانوں میں انسانوں کے لیے بہت سارے فائدے ہیں، اور اسی لیے جو فائدے ہیں ہمارے لیے منافع ہیں، اسی لیے فرمایا کہ اس میں آسمان میں کیا ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو آسمان پر ہی نظر آتے ہیں نا. وَجَعَلْنَا سراجم واحجا، اور ہم نے روشن چراغ بنایا. سبحان اللہ، چراغ کا ذکر کر کے سورج کی روشنی کی نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. آپ سوچیں سورج کی روشنی نہ ہوتی تو کیا ہوتا، جتنے پلانٹس جو گرو ہوتے ہیں کس وجہ سے گرو ہوتے ہیں، اگر ان کو ہوا، پانی اور سورج کی روشنی نہ ملے تو وہ مرجھا جائیں. اور سورج کی روشنی کے کتنے سارے فائدے ہیں آپ دیکھیں، یعنی آپ سوچیں کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں فائدے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہم اتنا الیکٹرک کا بل دیتے ہیں، اور ابھی جو نیا سسٹم آیا ہے سولار پینل کا، ہے نا، یعنی سورج کی روشنی سے کتنی چیزیں حاصل کی جاتی ہیں. اب ایک نیا سسٹم جو آیا ہے سولار پینل کا، کہ آپ کو وہ الیکٹریسٹی خرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں. کچھ اسپیشل جو پینلز لگائے جاتے ہیں جو سورج کی روشنی کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اور آپ کو وہ الیکٹریسٹی مہیا کرتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی کیا تاثیر رکھی ہوگی اللہ تعالیٰ نے سورج میں. سبحان اللہ، آپ بتائیں کتنے فائدے دنیا کے انسان اس سے ہزار ہر سال سے جب سے دنیا بنی ہے حاصل کرتا جا رہا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں بھلا؟ تو یہاں پر خود اہل مکہ کو ہی غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، اور باقی تمام انسانوں کو بھی. تو سراجم واحجا، وہ چیز جو روشن کی جائے، بتی اور تیل سے کسی چیز کو روشن کرنا. تو آپ دیکھیں کہ ایک تو نیند کو ایک طرح سے ہمارے لیے، نیند ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ نیند بھی رات کی وجہ سے ہمیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو اندھیری کر دیا، یعنی رات میں سو کر اٹھنے کے بعد اس کے دو فائدے بیان کیے جا رہے ہیں، کہ ایک تو یہ نیند تمہیں سکون پہنچاتی ہے، اور تمہیں ضرر رساں اعمال سے دور رکھتی ہے، یعنی تم پھر ایسے کام نہیں کرتے جس سے تمہارے بدن کو تکلیف پہنچے. سبحان اللہ، یعنی تمہارے بدن اور جسم اور تمام چیزوں کے لیے آرام کا ذریعہ ہے یہ نیند، یہ جو رات بنائی اللہ تعالیٰ نے اور اس کو اندھیرا کر دیا، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تمہارے کام کاج میں آسانی ہو، اور اوپر آسمان بھی بنائے جو ایک طرح سے خوبصورتی بھی ہے ہمارے لیے. تو نیند ہے، دن ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعَصِّرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، ہم نے بادل سے اتارا بہت زیادہ پانی. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس کے ذریعے سے اناج پیدا کریں، جیسے گیہوں، مکئی، چاول وغیرہ جسے آدمی کھاتے ہیں، اور سبزہ، نباتات مطلب سبزہ، انہیں تمام نباتات کو شامل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے مویشیوں کے لیے خوراک بنایا ہے، اور انسان بھی وہاں سے خوراک حاصل کرتے ہیں. وہ جنات الفافا، یہاں پر جنات الفافا گھنے باغات کے اس میں آیا ہے کہ گھنے باغات جس میں الگ الگ قسم کے لذیذ پھل ہیں. سبحان اللہ، سوچیں کہ وہ ذات باری تعالیٰ جس نے انسانوں کے لیے اتنی آسانی والی چیزیں پیدا کی، اس کی راحت کے تمام سامان پیدا کیے، کہ تم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، کہ تم اس کی خبر کے بارے میں جھٹلاتے ہو، کہ وہ جو خبر دے رہا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، تم اس کو جھٹلا رہے. تم کائنات کو نہیں دیکھتے کہ اس نے کائنات کیسے بنائی، کیسے پہاڑوں کو جما دیا، کیسے آسمان کو اٹھایا اور مضبوط بنایا، بغیر ستونوں والا آسمان، اور کیسے پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں زمین میں گاڑ دیا جس کی وجہ سے زمین تمہیں ڈھلک نہ جائے لے کر. تو تم اس رب کی باتوں کو جھٹلا رہے ہو. غور کرنے کی بات ہے کہ کیسے تم جھٹلاتے ہو بھلا. تو نیند کتنی آرام کا باعث ہے انسان کے لیے، یہ بات ہم اسی وقت محسوس کر سکتے ہیں جب ہم بہت تھک جاتے ہیں اور ہماری نیند نہیں ہو پاتی. آپ دیکھیں، بلکہ ڈاکٹرز تو جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ان کو اسپیشل وہ سونے کی پلس دی جاتی ہے نا، کہ ان کو نیند آ جائے، کیونکہ اگر انسان مسلسل کئی گھنٹوں تک نہ سوئے تو اس کا دماغ ہو سکتا خراب ہو جائے، اس میں خلل واقع پڑ جائے. تو نیند ہمارے لیے کتنی زیادہ سکون کا باعث ہے، آپ خود سوچیں. تو سونا، اٹھنا، وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا، یعنی سبحان اللہ، ایک ایک اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت پر ہم غور کریں. اور کیوں، آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو قرآن کی صورتیں نازل ہو رہی تھیں اس میں اسی طرح سے کائنات کی نشانی پر غور و فکر کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ تم سوچو تو صحیح ذرا. اور یعنی یہ جو رات ہے وہ ہمیں ڈھانپ لیتی ہے، یہ جو رات کی چادر ہمیں ڈھانپ لیتی ہے تاکہ ہم راحت حاصل کر سکیں، ہم سکون حاصل کر سکیں. ایک طرح سے اس کو لباس سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ وہ ڈھانپ لیتی ہے، جیسے لباس ہمارے بدن کو ڈھانپتا ہے. تو کتنی چیزیں آپ دیکھیں، کتنی چیزیں اللہ تعالی نے ہمارے لیے نعمتوں والی نازل فرمائی، کہ آسمان ہمارے لیے بنایا، نیند کو ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنایا، سورج کو ہمارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا، کہ اس سورج کی روشنی میں ہم دن بھر کام کاج کرتے ہیں اور کتنے فائدے حاصل کرتے ہیں. آپ خود بتائیے کہ سورج کی روشنی کسی ایک لائٹ کے برابر ہو سکتی ہے؟ دنیا میں کتنا بھی پاورفل کوئی لائٹ ہو، کیا وہ ہم کو اتنی روشنی دے سکتا ہے جتنا سورج دیتا ہے؟ کتنی خوبصورت روشنی ہوتی ہے نا سورج کی، کتنا جب صبح دن نکلتا ہے اور جب ہم کبھی کوئی دن بہت سارے دن دھوپ نہ آئے تو آپ دیکھیں کیسے لگے گا، اسپیشلی جو گلف میں رہنے والے لوگ ہیں. آپ خود سوچیں، جب مسلسل بادل رہتے ہیں یا پھر بارش ہوتی رہتی ہے اور سورج نظر نہیں آتا تو کتنی طبیعت تھک جاتی ہے نا وہ موسم کو دیکھ کر، اور جیسے ہی دھوپ نکلتی انسان کتنا خوشی سے اس کا چہرہ تمتما اٹھتا ہے، ارے آج دھوپ نکلی ہے، اور ساری اپنی چیزیں لا کر، وہ کپڑے سکھانا ہو، اندر جو اندر رکھے ہوئے چیزیں اس کو دھوپ دینا ہو جس کی وجہ سے سارے کیڑے مکوڑے بھی مر جاتے ہیں، جو کن اسمیل سی ہو جاتی ہے کپڑوں میں یا کوئی بھی چیزوں میں، وہ دھوپ سے سورج کی روشنی سے سب ختم ہو جاتی ہے الحمدللہ، ہے نا. کتنا فائدہ ہے اس سورج کی روشنی سے ہمیں، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑوں کی شکل میں بنایا، ہمارے لیے نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا، ہمارے لیے رات کو لباس بنایا. اگر اللہ تعالیٰ رات نہ رکھتا تو انسان سوتا نہیں تھا. آپ خود سوچے کہ ابھی لوگ کتنا جو نائٹ میں کام کرتے ہیں نا، چھوٹے موٹے لائٹ لگا کر، پھر بھی ان سے روشنی پوری نہیں ہو سکتی. تو اگر جتنی جو آوازیں ہیں، کھٹر پٹر کی آوازیں، اگر یہ آوازیں ہوتی رہتی تو کیا ہم سو سکتے تھے بھلا؟ اگر اللہ تعالیٰ رات کو اس طرح سے سیاہی کی چادر نہ اڑھاتا، لباس نہ پہناتا، تو لوگ پھر کام کرنے لگتے تھے. اور انسان کو سکون نہ ملتا تھا. تو رات کو اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا اور دن کو ہمارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا, سبحان اللہ. لیکن آج لوگوں نے کیا کر دیا ہے, الٹا معمول ہو گیا ہے نا ہمارا. تو لوگ کب زیادہ جاگتے ہیں اور سوتے کب ہیں, رات میں جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں. تو اتنی جو پرابلمس ہیں آج ہم کو, جو آج ہم اتنی بیماریوں کا شکار ہیں اور ہاسپٹلز بھرے پڑے ہیں سارے, وہ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے قدرت کا انکار کر دیا. اصل میں ہم نے قدرت کی جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے فطری طور پر ہمارے لیے جو ہم سے ہم آہنگ تھی بنائی تھی, کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بنایا, ہمیں پیدا کیا, اور اس کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں ہم نے اس کو الٹ کر دیا. دن میں سوتے ہیں, رات میں جاگتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے باڈی میں کچھ سیلس ہوتے ہیں وہ دن سے ہی, یعنی جو سورج کی روشنی ہے, یہ جو کام کاج ہے, اس سے سکون پاتے ہیں. جب ہم رات میں سوتے نہیں ہیں تو وہ سیلس, ظاہر سی بات ہے, وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے ہی بنایا اور ہمارا جسم بھی اسی حساب سے ہے. تو ہم نے سب الٹا حساب کر لیا اور اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیماریاں ہی بیماریاں ہیں ہر طرف, ہر کوئی پریشان حال ہے. اور جو فجر کی نماز اکثر لوگ غائب کرتے ہیں, یعنی آپ دیکھیں جب سسٹم الٹا کر لیا تو بہت سارے لوگوں کی فجر کی نماز بھی چلی جاتی ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے ایک فرائض کو نہیں ادا کر رہے ہیں تو پھر زندگی کا کیا مقصد, بھلا بتائیے. فجر بھی ہم پر فرض ہے یا نہیں, آپ بتائیں, ہے نا فرض؟ لیکن بہت سارے لوگ, یعنی کتنے پرسنٹ لوگ, آپ اندازہ لگائیے آپ کے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر کہ کتنے پرسنٹ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہوں گے مسلمانوں میں. بہت ہی کم, 50% میرے خیال سے. تو جب آپ نے رات کا جو آرام تھا اس کو ختم کر دیا اور آپ رات دیر رات تک, لیٹ نائٹ آپ جاگتے رہتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے فجر تو جائے گی صبح. اور صبح کے اوقات میں جو برکت ہے, آپ دیکھیں صبح میں جو بھی کام ہو جاتے ہیں ہمارے, اس میں کتنی برکت ہوتی ہے, کتنی جلدی جلدی ہمارے سارے کام نپٹ جاتے ہیں اور پھر پورا دن ہم کو مل جاتا ہے کام کرنے کے لیے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی تمام چیزوں پر برابر عمل کرتے تو آج ہماری زندگی اس طرح سے ڈسٹرب نہ ہوتی. جو آج ہم رونا روتے نہیں, کہہ رہے ہائے بہت بزی ہوں میں, بس سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے مجھے, تو بہت زیادہ بزی شیڈول جا رہا ہے, بہت مصروفیت ہے, بہت کام ہے, بہت کام ہے. یعنی ہم نے اپنے اوپر سوار کر لیا کاموں کو. جبکہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد تو اس کی زندگی اتنی اچھی ہوتی ہے, ڈیوائڈیڈ ہوتی ہے اس کی زندگی, اور بہت اچھے طریقے سے وہ سارے کام نپٹاتا ہے, اپنے گھر کے کام کاج بھی کرتا ہے, اللہ کے دین کی خدمت بھی کرتا ہے, لوگوں کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش بنتا ہے, خود بھی پڑھتا ہے دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے. لیکن آج دیکھیں کہ ہمارے یہاں اکثریت کا کیا حال ہے, نہ خود پڑھتے پڑھاتے ہیں, نہ دوسروں کو پڑھنے پڑھا دیتے ہیں, اور نہ ہی ہیلپ کرتے ہیں. انہیں زندگی کیسے گزرے, بس صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے والا معاملہ ہے. جبکہ ایسا ہونا چاہیے, ایک مومن کی زندگی با مقصد ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, بتائیے. اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی زندگی تھی وہ 23 سالہ تھی, 23 ایئرس کی تھی. 40 سال میں آپ کو نبوت ملی, اس کے بعد آپ 23 سال زندہ رہے, 23 ایئرس. آپ سوچیں کہ 23 سال میں رسول اکرم نے کتنے سارے کارنامے انجام دیے, آپ خود امیجن کریے, سوچیے آپ ذرا, کہ اتنا بڑا انقلاب, اور وہ بھی کامیاب انقلاب. لوگوں کو رسم و رواج سے ہٹا دیا, لوگوں کو, وہ جو لوٹنے والے تھے وہ لوگوں کے رکھوالے بن گئے, عزت کے پورے معاشرے کی تصویر ہی آپ نے بدل ڈالی. آپ نے اس 23 سالہ زندگی میں شادیاں بھی کی, آپ کے بچے تھے, جنگیں کی, معاملات نپٹائے, سب کچھ کیا الحمدللہ, اور آپ لوگوں کی عیادت کو بھی جاتے تھے. تو انسان اپنی زندگی میں کتنے سارے کام کر سکتے, کنسٹرکٹیو کام, لیکن ہم نے کیا کر دیا, اپنی زندگی کو ہم بہت سارے لوگ ضائع کر رہے ہیں دیکھا جائے تو, نہ دین کی نہ دنیا کی. جبکہ ایک مومن اپنی زندگی کے ہر وقت سے نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی نفع بخش ہو, اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. تو دن اور رات کے جو کام کاج ہے اس کو برابر اپنے اوقات میں ادا کریے. تو اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا ہمارے لیے جو چمکتا روشن چراغ ہے, جس سے بہت سارے فائدے حاصل کرتے ہیں ہم, اور اللہ تعالیٰ نے بادل بنائے اور اس کو برسایا ہمارے لیے خوب زیادہ پانی, تاکہ اس سے ہم اچھی کھیتی حاصل کر سکے کھانے پینے کے لیے, کیونکہ بارش کے بغیر کیا کوئی کھیتی گرو ہو سکتی ہے, بھلا نہیں ہو سکتی. اور کوئی انسان کے بس میں ہے بارش لانا؟ کسی کے بس میں نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتنے قسم کے پھل اور ہمارے لیے سبزیاں اگائیں. آپ کو سوچے کہ ایک ہی سبزی کھاتے کھاتے ہم تھک جاتے, نہیں تھک جاتے, فروٹس آپ دیکھیں کہ کیسے انار کو ہی دیکھ لیں کہ کیسے اندر کیسے اس کے سیپریٹ خانے بنے ہوئے ہیں الحمدللہ، کیسے وہ بیج کیسے جمے ہوئے ہیں. اگر آپ وہ انار کے جو دانے ہیں واپس آپ کو کہا جائے کہ اس میں رکھ دو، اس کو فٹ کر دو، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ ہم کر سکتے ہیں بھلا بتائیں؟ سبحان اللہ، نہیں کر سکتے. کیسے اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر اپنے آپ وہ انار گرو ہوتا ہے اور اس میں وہ بیج اپنی اپنی جگہ دانے سیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ، کیسے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں. اورنج کو دیکھ لیجئے، ہر قسم کا پھل دیکھ لیجئے، ہر ایک کا اپنا الگ مزہ، الگ شیپ، الگ کلر ہے الحمدللہ. تو یہ سب سورج کی روشنی اور بارش سے برسے ہوئے پانی کی وجہ سے ہے الحمدللہ. کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں. اب یہ ساری چیزیں بتا کر اب کہا جا رہا ہے کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، یعنی یہ سب کس لیے ہے؟ بلا شبہ دن فیصلے کا ہے، یعنی ایک وقت مقدر. یعنی یہاں سے اب ٹاپک چینج ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کو گنوا کر فرمایا کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یہ غلہ کیسے اگتا ہے، یہ چیزیں تم جو کھاتے ہو یہ کہاں سے آتا ہے، یہ بارش کہاں سے برستی ہے، یہ سورج کہاں سے نکلتا ہے، اس کی روشنی کیسے آتی ہے، تم کیسے سوتے ہو، رات کیسے اپنا پردہ پھیلاتی ہے اور تاریکی میں بدل جاتی ہے، پھر دن کیسے روشن ہوتا ہے. تم غور و فکر تو کرو، تمہیں خود سمجھ آ جائے گا کہ یہ سب کسی بنانے والے نے بنایا ہے، کوئی ہے جو اس کے پیچھے ایک قدرت کار فرما ہے. بغیر ایسے الرٹ اپ نہیں ہو گئے سارا کام، سارا نظام، یہ تمام چیزیں تو کسی کی قدرت کاملہ کی عکاسی کرتی ہیں. ہمیں یہاں سے ایک نشانی ملتی ہے کہ ہاں اس کائنات کو بنانے والا بھی کوئی ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. لہذا اس کی بات پر یقین کرو، ایمان لے آؤ اور آخرت کے دن کے لیے کچھ تیاری کر لو. الحمدللہ، یعنی ایک ٹاپک یہاں پر ختم ہوا، ہم یہی ختم کرتے ہیں اس کو. تو کیا بات سمجھ میں آئی آج کی باتوں میں، آج کی جو آیات تھی اس میں غور و فکر کے کیا نقطے شامل ہیں؟ ویسے تو ہم ساتھ ساتھ لیتے گئے لیکن ایک بار اور پھر ریمائنڈ کر لیتے ہیں اور یاد دہانی کر دیتے ہیں کہ جب بھی رات آئے تو اس میں غور و فکر کرے کہ اس میں ہمارے لیے کیا فائدے ہیں، یا اس میں قابل عمل جو آیت ہے کہ رات میں سو کر اٹھنے کے بعد صبح ضرور اس بات کو محسوس کریں خاص طور سے، یا لکھ کر دیکھیں کہ آپ نے سونے کے کیا دو فائدے حاصل کیے. دوسرا جو بات ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو میہاد بنایا اور پہاڑوں کو اس میں میخوں کی طرح گاڑ دیا، تو ہم پر شکر واجب ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. یعنی یہ ہمارے لیے مسٹ ہے، کمپلسری ہے، ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور وہ شکر کیسے ادا کریں گے؟ صرف زبان سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر اس کا شکر ادا کیا جائے. تو ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. اسی لیے دیکھیں ہم کو جو صبح صبح جو دعا سکھائی گئی ہے فجر کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی ہر جوڑ، ہر ہڈی پر شکر واجب ہے. اور اگر وہ جو پڑھ لیتا ہے صبح کی نماز، دو رکعت یا چار رکعت یا چھ رکعت، دو 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 کر کے، تو اس کی وہ ادا ہو جائے گا ایک طرح سے شکر اس کا. تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کریں. اور شکر کا مطلب یہ زبان سے بس اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہہ کر فائدہ نہیں ہو سکتا، یا اس سے اصل جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں اس کو اللہ کے راستے میں لگایا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی جو منع کی ہوئی چیزیں اس سے رکا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوا. ٹھیک ہے، ورنہ زبان سے شکر تو بہت منافق بھی کر دیتے ہیں. تو نہیں، ایک مومن کا کام یہ ہوتا ہے، مومن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں ہی خرچ کرے. جیسے یہ جسم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، زبان دی ہے، یہ ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، ہمارے پورے جو جسم کی، ذہن کی صلاحیتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہوں، فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، تو سب سے اہم بات جو ہمیں آج کی آیتوں سے سیکھنے کو ملی کہ کائنات پر غور و فکر اور یقین جانے کی کائنات پر غور و فکر انسان میں بہت ساری تبدیلیاں لاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کے لیے اس صحرا نشینوں کو کیوں چنا؟ کیونکہ وہ لوگ قدرت سے بہت قریب تھے، فطرت سے بہت قریب تھے، انہوں نے مصنوعی چیزیں نہیں چڑھائی ہوئی تھی اپنے اوپر، لبادے نہیں اوڑھے ہوئے تھے انہوں نے، ان کے یہاں کوئی بلڈنگس نہیں تھی بڑی بڑی، اونچی عمارتیں نہیں تھیں، وہ لوگ صحرا میں بیٹھ کر چاند کی روشنی میں سب کام کرتے تھے یا پھر سورج کی روشنی میں وہ سارے کام کرتے تھے، مصنوعی چیزوں کے عادی نہیں ہوئے تھے وہ لوگ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا، اپنے قرآن کے نزول کے لیے اس علاقے کے لوگوں کو چنا کہ وہ لوگ کائنات پر غور و فکر کرتے تھے۔ اسی لیے تو بہت جلد انہوں نے اسلام قبول کر لینا اور بیجا کی بحثیں نہیں کی، جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیتیں آتی تھیں اس میں غور و فکر کرتے تھے اور فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دیتے تھے، جھک جاتے تھے، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ قدرت سے بہت قریب تھے۔ تو الحمدللہ یہ غور و فکر کی بات تھی، کائنات کی چیزوں پر ہی غور و فکر تھا۔ اب ہم کل انشاءاللہ دیکھیں گے کہ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ ہاں، لیکن تم اس کا انتظار کر رہے ہو تو تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تمہیں اصل میں یہ دیکھنا ہے۔ تو باقی کا حصہ انشاءاللہ کل ہم کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوقات میں برکت دے اور ہم سب سے قبول کرے، اور اللہ کرے کہ یہ رمضان ہمارے لیے واقعی میں رحمت اور خیر کا باعث بن کر آئے، ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ فرما دے اور ہمیں قرآن سے مزید قریب کر دے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں اور اس کی رحمتوں سے قریب ہو سکیں۔ انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ہمارا سینہ کھول دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔